السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا امين يا رب العالمين. سورہ تغابن کا دوسرا رکوع ہے جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس رکوع کا مضمون اور موضوع ایمان کے ثمرات اور نتائج. سورہ تغابن کے پہلے رکوع کے اندر ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرہ، اس کا ذکر ہے. اور پھر ایک پرزور دعوت ہے کہ اب ایمان لاؤ. فآمنوا باللہ ورسولی، دوسرے رکوع کے اندر اس ایمان کے جو ثمرات اور نتائج نکلتے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. ایمان کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے، یوں کہہ لیجئے کہ کوئی ثمرہ ہی نہ ہو اس کا. جیسے کوئی درخت ہوتے ہیں، ٹونڈ مونڈ درخت، وہ بالکل سیدھے اوپر جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ نہ پتے ہیں، نہ پھول ہیں، نہ پھل ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ایمان کا ایسا معاملہ نہیں ہے. ایمان ایک پھلدار درخت ہے جس کے ساتھ پتے بھی ہیں، پھول بھی ہیں، پھل بھی ہیں. وہ کیا ہیں؟ اس دوسرے رکوع کے اندر بیان کیے گئے ہیں. آیت 11-13 میں ایک فرد کی ذاتی زندگی پر ایمان کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. پھر دو آیات 14 اور 15 کے اندر علائق دنیاوی کے بارے میں ایک بندہ مومن کے کیا نقطہ نظر ہے، یا ایک فرد کے نقطہ نظر پر ایمان کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. پھر 16-17 دو آیات کے اندر ایمان کے تقاضے ادا کرنے کی پرزور دعوت ہے. اور آخر میں 18 آیت جو ہے وہ توحید باری تعالی کا بیان ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اول و آخر ایک ہو گیا. جس طرح شروع سورہ تغابن کا جو شروع تھا اس کے اندر بھی ابتدائی 4 آیات ذات باری تعالی یا ایمان باللہ کے حوالے سے تھی، اسی طرح آخری آیت 18 آیت بھی اسی طرح ایمان باللہ اور توحید باری تعالی کا بیان اس میں ہوا ہے. اس میں سب سے پہلی جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انسان، اس پر کچھ حالات خارج سے وارد ہوتے ہیں اور کچھ اعمال اور افعال اس سے صادر ہوتے ہیں. انسان پر کچھ احوال آتے ہیں، کچھ واقعات آتے ہیں، کچھ تغیرات اور حوادث جو ہیں وہ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور اس میں ایک بندہ مومن کا کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے؟ فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے اذن سے. اصابہ اصیبو، کوئی بھی پڑھنے والی چیز کو، وہ خوشگوار معاملہ بھی ہو سکتا ہے اور ناخوشگوار معاملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً جس چیز سے ہم اثر قبول کرتے ہیں وہ ناخوشگوار معاملہ ہے. کوئی تکلیف ہے، کوئی رنج ہے، کوئی مصیبت ہے، وہ تھوڑے سے لمحات بھی انسان کو بہت زیادہ محسوس ہوتے ہیں. خوشی کا کوئی معاملہ ہو وہ ایسے چٹکی بجاتے گزر جاتا ہے، لیکن کوئی تکلیف کا معاملہ ہو، کوئی رنج والا معاملہ ہو، کوئی غم والا معاملہ ہو، وہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بہت بھاری بھرکم محسوس ہوتا ہے انسان کو. تو فرمایا ما اصاب من مصیبت، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے. سورہ حدید میں اس کو مزید کھولا گیا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت بھی نہیں آتی زمین کے اندر، کوئی سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، 2010 کا سیلاب آپ کو یاد ہوگا کتنا کچھ ہوا تھا، اسی طرح اس سے پہلے 2005 کا یا 4 کا جو زلزلہ تھا اس کے اندر کتنی تباہی، کتنا کچھ ہوا تھا. تو جو کچھ بھی ہے، ولا فی انفسکم، اور تمہاری جانوں کے اندر، انسان پر طرح طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں، دوسرے معاملات ہوتے رہتے ہیں، رنج غم مصیبتیں یہ انسان پر آتی رہتی ہیں. فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، مگر یہ کتاب میں پہلے سے طے شدہ ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے. تمہیں بڑا گرا محسوس ہوتا ہے، بڑا مشکل محسوس ہوتا ہے، اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ لکئی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم افسوس نہ کرو وہ جو تم سے کھو جائے. انسان کا یہ معاملہ ہے، کوئی چیز اس سے کھو گئی، انٹرویو کے لیے کہیں جا رہا تھا، نوکری تھی، بڑا اچھا چانس تھا، کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، رش میں پھنس گیا، فلائٹ لیٹ ہو گئی، کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی کاروباری معاملہ ہے، اس کے اندر بڑا اچھا چانس تھا، ایک اپرچونٹی مل رہی تھی، کسی وجہ سے وہ مس ہو گئی. اب انسان ہاتھ ملتے رہتا ہے، یہ کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر یہ میں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، یہ اس طرح ایک مسلسل انسان جو ہے اسی کے اندر گرفتار رہتا ہے. فرمائیں یہ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے، اور ہو سکتا ہے یہ تمہارے فائدے ہی میں ہی ہو. انسان کو کئی چیزیں جو ہے اس کو احساس ہوتا ہے، کسی کی فلائٹ مس ہو گئی، پتہ چلا آگے جا کر جہاز کریش ہو گیا، اب ہو سکتا ہے اس وقت وہ بڑا تل ملا رہا ہوگا، میری فلائٹ مس ہو گئی، اور وہ لڑ بھی رہا ہوگا، لیکن بعد میں اس کی کیا کیفیت ہو. کسی بس میں جا رہا تھا، وہ کسی وجہ سے عین موقع پر پہنچتے پہنچتے رہ گیا، اسی بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اسی طرح اور کتنے معاملات ہوتے ہیں جو بعض ہمیں پتہ چل جاتے ہیں، بعض پتہ نہیں چلتا. تو اللہ نے تو ہمارے لیے خیر ہی خیر لکھا ہوا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. لکئی لا تأسوا علی ما فاتکم، اللہ کو معلوم ہے، اس کے اذن سے ہے. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو کچھ ہاتھ آ جائے اس پر، ولا تفرحوا، وہ پھولے نہ سمانا. انسان جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. تو جو بھی تکلیف آ رہی ہے، جو بھی مصیبت آ رہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے لکھا ہوا تھا، اللہ کو معلوم تھا. ایک تسلیم اور رضا کی کیفیت ہونی چاہیے کہ میرے اللہ کو معلوم ہے، یہ میرے حق میں بہتر ہوگا. مولانا محمد علی جوہر، ان کی بیٹی ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہوئی، اس سے پہلے ایک بیٹی اسی طرح فوت ہو چکی تھی، دوسری بیٹی ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہوئی، اور وہ اس وقت جیل میں تھے. انہوں نے وہ جیل میں ایک شعر کہا تھا کہ تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. ہم چاہتے ہیں تیری صحت لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہے تو ہم اس کے فیصلے میں راضی ہیں. رضا حق پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا, خدا مالک خدا خالق خدا کا حکم تو کیسے, اللہ کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے میں اس رضا رب میں ہم راضی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. اگر اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر شکر ادا کرتا ہے اور اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے. اور اسے کوئی تکلیف کوئی رنج کوئی مشکل آتی ہے تو اس میں وہ صبر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے خیر ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس میں بھی اجر و ثواب رکھا ہے. تو مومن اگر شکر پر اگر راحت پر شکر کرتا ہے تب بھی اس کے لیے خیر ہے, اور تکلیف پر صبر کرتا ہے تب بھی اس کے لیے خیر ہے, اور یہ چیز سوائے مومن کو اور کسی کو حاصل نہیں ہوتا. تو پہلی چیز جو بیان کیا جا رہا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے, اس میں اس چیز کی نفی نہیں ہے. انسان پر کوئی صدمہ آتا ہے کوئی تکلیف ہے اور وہ فوری ایک تاثر اور غیر اختیاری تاثر جو ہوتا ہے اس کی نفی نہیں کی جا رہی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیٹے کی وفات ہوئی اور آپ کا ارشاد گرامی ہے اس موقع پر کہ ان العین تدمع والقلب يحزن, آنکھ جو ہے وہ آنسو بہا رہی ہے اور دل محزون ہے غمگین ہے. ولا نقول الا ما يرضى ربنا, لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس میں ہمارے رب کی رضا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان اس کو مستقل اپنے اوپر تاری کر لے. اور آپ کو معلوم ہے بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں, کوئی جوان مرگ ہوتا ہے, کوئی جوان فوت ہو گیا تو اس کے بھائی اس کی بہنیں اس کی والدہ پھر جس قسم کے جملے بولے جاتے ہیں اور جس قسم کے بعض اوقات کفری کلمات منہ سے نکالے جاتے ہیں, اور کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو الٹا اس کو ڈانٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کو کیا پتا یہ غم تو ہم پر آیا ہے, درد تو وہاں ہوتا ہے جہاں چوٹ لگتی ہے, آپ کو اس چیز کا کیا انداز ہے. اس چیز کی اس چیز سے روکا جا رہا ہے کہ اللہ کے اذن سے ہے. بندہ مومن کو یہ شان ہونی چاہیے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, اور جو ایمان اور یقین لایا اللہ پر اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. اس درجے کا ایمان اس درجے کا یقین کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میرے بھلے میں ہے, اللہ کو معلوم ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مزید ہدایت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مزید سکون اور اطمینان عطا فرماتا ہے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے, اللہ کے علم میں ہے سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے. دوسری چیز جس کا ذکر ہے وہ انسان سے صادر ہونے والے اعمال جو ہے ان کا نقشہ کیا جا رہا ہے. بندہ مومن کا ہر فعل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے. فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی, اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت, یہ ایک وحدت ہے, یہ کوئی علیحدہ علیحدہ چیز نہیں ہے, بلکہ اللہ کی اطاعت بھی ہم اللہ کے رسول کے واسطے سے ہی کرتے ہیں, جو اللہ نے فرما دیا اور جو اللہ کے رسول نے فرما دیا, ان دونوں کی اطاعت کرو. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے, یہ اللہ کا فرمان ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو. اور فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع الله, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. رسول اپنے نفس سے تو کچھ نہیں کہتے, وہ اپنی کوئی مرضی اپنی خواہشات تو نہیں بیان کرتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, رسول جو ہے اپنی خواہش نفس سے تو کچھ نہیں کہتے, وہی کہتے جو ان پر وحی کیا جاتا ہے. اور اس سے آگے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون, بس آپ کے رب کی قسم ہے یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے. حتی یحکمونک فیما شجر بینہم, یہاں تک کہ جب آپ کو اپنے تنازعات میں حکم نہ مان لے منصف نہ مان ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا, اور صرف اتنا نہیں ہے پھر اپنے دل میں بھی کسی قسم کا کوئی دغدغہ اور کوئی حرج محسوس نہ کرے. ویسلموا تسلیما, اور تسلیم و رضا کی کیفیت ہو، سر تسلیم خم ہے والی کیفیت ان کی ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی ہوائے نفس جو ہے، اس کی خواہشات جو ہیں، اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا. پوچھا گیا وہ کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من اطعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو، اور جس نے میری معصیت کی تو ایک طرح سے اس نے جنت میں داخلے سے انکار کر. تو یہ چیز ہے اطاعت اللہ کی اور اطاعت اللہ کے رسول کے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم منہ موڑو، روگردانی کرو، اعراض کی روش اختیار کرو، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے ذمے تو صاف صاف واضح واضح پہنچا دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح بات کو پہنچا دیا. حجت الوداع کے موقع پر آپ نے شہادت لے لی، کیا میں نے پہنچا دیا یا نہیں، 1,25,000 کا جو مجمع تھا اس سے آپ نے شہادت لی. الا هل بلغتو، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور اس مجمع نے جواب دیا ہاں، نشہد انک قد بلغت و ادیت و نصحت، ہاں آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، آپ نے حق نصیحت ادا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہے، اللہ تو بھی گواہ رہے، اللہ تو بھی گواہ رہے. اور پھر فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، پہنچائیں وہ جو یہاں موجود ہیں ان کو جو یہاں موجود نہیں ہیں. امت کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ڈال دی، اب پہنچائیں، اور یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے، یہ امت کے کان. پہلے پیغمبر اور رسول آتے تھے، ختم نبوت کے بعد اب یہ سلسلہ بند ہو گیا ہے، اب یہ ذمہ داری امت نے ادا کرنی ہے بے حیثیت مجموع. فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم روگردانی کرو گے، اعراض کرو گے، تم منہ موڑ لو گے، تو ہمارے رسول کے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے، ان کا تو بس یہی کام ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. توکل اور اعتماد صرف ذات باری تعالیٰ پر ہونا چاہیے. بندہ مومن کا اسباب کے بارے میں طرز فکر کیا ہونا چاہیے، وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. سارا بھروسہ، سارا تکیہ، توکل وہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. اس میں یہ نہیں ہے، اسباب کی نفی نہیں کی جا رہی کہ انسان ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے، بلکہ وَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ، جو بھی قوت ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس کی استعداد حاصل کرو، جو بھی ہو سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق. یہ اس کی نفی نہیں کی جا رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اونٹ کہاں ہے، اس نے کہا اللہ کے توکل پر میں چھوڑ آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توکل یہ نہیں ہے، پہلے جا کر اس اونٹ کو باندھو، اس کا گھٹنا باندھو، پھر توکل کرو. تو یہ توکل ہے کہ جو بھی انسان کر سکتا ہے، جتنے بھی اسباب ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کو کرے. گاڑی تیار ہے، نئی گاڑی ہے، پیٹرول بھی ہے، اس کے اندر بیٹری بھی ٹھیک ہے، سب معاملات برابر ہیں، لیکن ذہن یہ ہو کہ اللہ چاہے گا تو میں صبح جا سکوں گا. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی وصیت جو تھی، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، جس طرح ہم قرآن مجید میں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے اندر حضرت لقمان کی نصیحتیں پڑھتے ہیں، اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، اے میرے بیٹے جان لو لا فاعل فی الحقیقت، فاعل حقیقی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات. ولا مؤثر الا اللہ، اور تاثیر جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، کسی چیز کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے. آگ جلاتی ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں چلائے. پانی ڈبوتا ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا, وہی پانی جو ہے وہ چٹانوں کی طرح کھڑا ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا سارا لشکر بنی اسرائیل جو ہے وہ آسانی سے وہاں سے گزر گئے. تو اصل تاثیر جو ہے وہ تو اللہ کے اذن سے ہے, اللہ کا حکم ہوگا تو ہوگی. تو فرمایا کہ مومنوں کو تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے, ان کا سارا اعتماد, سارا توکل, سارا بھروسہ جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. کہیں ان کے اندر اپنے اوپر کہ میں نے یہ کر لیا اور میں یوں کر لوں گا, یہ چیز پیدا نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اللہ چاہے گا تو ہوگا. یہ تین آیات ہیں جو کسی شخص کی انفرادی یا اس کی اپنی زندگی سے متعلق ہے, اس پر وارد ہونے والے حالات, اس کے اندر اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے, اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے, پھر اس سے صادر ہونے والے اعمال اور افعال, اس میں کیا ہونا چاہیے, اور پھر اس کے بعد تیسری چیز جو آئی ہے توکل اور اعتماد, وہ صرف ذات باری تعالیٰ. اس کے بعد اگلی چیز جو ہے, انسان اس دنیا میں تنہا نہیں ہے, وہ بہرحال کچھ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے, اس کے ارد گرد دائیں بائیں کچھ لوگ ہیں, اس کے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں, پھر اس سے آگے ایک سلسلہ بڑھتا ہے, کچھ کا خاندان ہے, پھر قبیلہ ہے, پھر اس سے آگے ایک شہر, ایک معاشرے کے اندر وہ رہ رہا ہے. یہ علائق دنیاوی جو ہے, اس کے اندر والدین اور اولاد کا ایک رشتہ ہے, بہن بھائیوں کا ایک رشتہ ہے, اسی طرح بیوی بچوں کا ایک رشتہ ہے, اور ان سب سے انسان کو محبت ہوتی ہے. والدین سے انسان محبت کرتا ہے, بہن بھائیوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے, لیکن ان تمام محبتوں میں سب سے قوی محبت جو ہے وہ کس کی ہے, وہ بیویوں اور اولاد کی محبت ہے. اور یہی محبت جو ہے دراصل خطرے کی نشانی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان من ازواجکم و اولادکم, دیکھو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں عدو لکم, تمہارے دشمن ہے. انسان تو ان سے محبت کرتا ہے, ان کے لیے دن رات ایک لگا رہا ہے, ان کی محبت میں کر رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے وہ دشمن ہے, ان کے لیے نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے, جاب بھی کر رہا ہے, اوور ٹائم بھی لگا رہا ہے, دکان پر جاتا ہے تو صبح منہ اندھیرے جاتا ہے, رات کو اندھیرے میں آتا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ان کے بچے دیکھتے ہی نہیں ہیں, وہ جب جاتا ہے تب بھی بچے سو رہے ہوتے ہیں, جب آتا ہے تب بھی بچے سو رہے ہوتے ہیں. اتنی محنت, اتنی مشقت جن کے لیے کر رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے وہ تمہارے دشمن ہے. یہ بالقوہ دشمن ہے, ایک پوٹینشیل ڈینجر ہے کہ کہیں تم ان کی محبت کے اندر آ کر وہ حدود جو ہے ان کو پھلانگ ڈالو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, بڑا نادان ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے. اور یہی ہوتا ہے, کون سا شخص ہوگا جو کہے گا کہ میں یہ اپنے لیے کر رہا ہوں. آپ کسی سے پوچھ لیجئے, بس جی سب کچھ بچوں ان کے لیے کر رہا ہوں, یہ کسی اچھے مقام پر پہنچ جائیں, یہ سیٹل ہو جائیں, ان کا مستقبل سنور جائے. یہ چیزیں ہیں, یہ چند جملے ہیں جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں. تو فرمایا کہیں ان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے, کہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے, کہیں ان کو اعلی مقام تک پہنچانے کے لیے تم کہیں اپنی آخرت برباد نہ کرو. اس کے اندر آ کر تم جائز اور ناجائز, حلال اور حرام کی تمیز ہی ختم نہ کر لو. اس لیے فرمایا کہ یہ تو ایک خطرہ ہے تمہارے لیے, ان کے ساتھ رہنا ہے لیکن حدود اور قیود جو شریعت نے مقرر کی ہے ان سے آگے نہیں بڑھنا. فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, ہاں لیکن اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اللہ بھی غفور الرحیم ہے. یعنی یہ قرآن ہی کا اعجاز ہے جو توازن اس ایک آیت کے اندر, ایک طرف ان کو دشمن قرار دیا جا رہا ہے, اب اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے کہ گھر سے میدان جنگ بڑھنا ہوا ہو, ہر وقت جو ہے وہ ایک ڈانٹ ڈپٹ کی کیفیت, اور گھر میں والد کی آ گیا سب بچے سہم جائے اور اس قسم کی کیفیت ہو جائے, اور گھر ایک بالکل میدان جنگ کا ماحول پیش کر رہا ہو. نہیں, سختی بھی رکھو لیکن طریقے کے ساتھ. وَإِن تَعْفُو, معاف کر دیا کرو. کوئی غلطی ہو گئی ہے, کوئی معاملہ ہو گیا ہے, معاف کر دو اسے. وَتَصْفَحُو, اور نظر انداز کر دو. تعفو عف کہتے ہیں, حدیث کے الفاظ آپ کو سنا دیتے, وہ ڈھیل دے دینا, چھوڑ دینا. اعفو اللحا, داڑیاں بڑھاؤ, چھوڑ دو. تو چھوڑ دو ان کو. وَتَصْفَحُو, صفح کہتے ہیں یہ, ایک سائڈ اور دوسری سائڈ, یعنی نظر انداز کر دینا, جسے ہم کہتے ہیں سنا انسنا کر دینا, گویا آپ نے دیکھا ہی نہیں, ان کو محسوس ہی نہیں کروانا. کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہے, اس سے نظر انداز کر دینا, درگزر کر دینا. وتغفرو, اور بخش دو. عربی زبان میں مغفر جو ہے یہ خود کو کہتے ہیں, ہیلمٹ جو پہنا جاتا, یہ سر کو پوری طرح ڈھانپ لیتا ہے. تو بخش دو ان کو, چھوڑ دو ان کو, ڈھانپ لو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے؟ سورہ نور میں فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, اور معاف کرو اور نظر انداز کرو, درگزر کرو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے؟ تو تم بھی مغفرت والا معاملہ کرو, تم بھی آگے جو ہے اسی چیز کو لے کر چلو. تو فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں ہیں, ایسا نہ ہو کہ یا تو بالکل ہی تم ان کو چھوڑ دو اور ان کی محبت کے اندر جائز ناجائز حرام حلال کی قید ہی نہ رکھو, تمیز ہی نہ رکھو, اور اپنی آخرت اس کی وجہ سے برباد کر لو. اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ گھر کے اندر ایک سختی والا ماحول, گھر میدان جنگ نہیں, ایک بیلنسڈ رویہ, ایک متوازن رویہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ ساتھ پہلے بتا دیا, یہ پوٹینشیل ڈینجر ہے, یہ خطرہ ہے. اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ, اچھا سب نہیں ہے ایسا معاملہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک متاع ہے, برتنے کا سامان ہے. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرَأَةُ الصَّالِحَةُ, اور بہترین متاع جو ہے وہ نیک بیوی ہے. اسی طرح صالح اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ فرمایا ہے. تین چیزیں جو باقی رہنے والی ہے, انسان کا نام اعمال وہ رک جاتا ہے, منقطع ہو جاتا ہے, سوائے تین چیزوں کے. ان میں ایک نیک اولاد ہے جو بعد میں دعا کرتی ہے, اور ایک آٹومیٹک سسٹم ہے, جو کچھ وہ کر رہی ہے وہ آپ کے نام اعمال میں منتقل ہو رہا ہے. اس کے لیے کسی کہنے اور سننے کی ضرورت نہیں, آپ نے اس کی تربیت کی ہے, آپ نے اس کو جس راستے پر چلایا ہے وہ اس راستے پر چل رہا ہے, اور وہ آپ کے درجات جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے, ایک شخص کے درجات اچانک بلند ہو جاتے, وہ پوچھتا ہے اللہ یہ میرے درجات کیوں بلند ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلاں شخص نے, فلاں تمہاری اولاد نے, بیٹے نے تمہارے حق میں دعائے مغفرت کی ہے, اس کی وجہ سے یہ درجہ تمہارے بلند ہو گئے. تو یہ سب کا معاملہ نہیں ہے, لیکن اصولی ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم نے یہ متوازن رویہ جو ہے ان کے بارے میں رکھنا ہے. اور اولاد کے بارے میں پھر خصوصی طور پر کہا گیا انما اموالکم واولادکم فتنہ, دیکھو یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ کہتے ہیں کسوٹی کو جس پر رگڑ کر سونے کو دیکھا جاتا ہے کہ خالص ہے یا اس میں کوئی کھوٹ ملا ہوا ہے. یہ ایک آزمائش ہے تمہارے لیے, اس پر رگڑ کر دیکھا جائے گا کہ تم کتنے خالص ہو اور کتنے ناخالص ہو, تم کیا رویہ اور کیا برتاؤ کرتے ہو. انما اموالکم واولادکم فتنہ, یہ تمہارے لیے کسوٹی ہے, آزمائش ہے. یہ مال اور اولاد جو ہے یہ تمہارا ایسٹ اور سرمایہ نہیں ہے, بلکہ ایک ذمہ داری ہے, اور اس ذمہ داری کو تم نے ادا کرنا. یہ تمہارے پاس امانت ہے, اور امانت جس طرح کے حکم دیا گیا ہے اس میں اسی طرح کا مصرف کر, اس کی اس طرح تربیت کرنی ہے. جس مقصد کے لیے یہ امانت تمہیں دی گئی ہے اس مقصد کو پورا کرنا. پھر اس کے بعد اب یہاں پھر ایک پرزور دعوت ہے, فَتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, ایمان کے اب عملی تقاضے جو ہیں ان کو پورا کرو. بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی بھی تمہاری استطاعت ہو. تقوی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا. فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. حضرت عبداللہ ابن ابی رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تقوی کی تعریف پوچھی، تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین، اگر آپ کسی جنگل میں کسی خاردار راستے پر جا رہے ہوں، ادھر بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، ادھر بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں اپنا دامن بچا بچا کر چلوں گا. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی تقویٰ ہے، اپنے آپ کو بچا کر چلنا. یہ نہیں ہے کہ گھر بار چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، غاروں کے اندر اور جنگلوں کے اندر اور کہیں دور پہاڑوں میں چلے جاؤ اور سب کو چھوڑ کر اللہ سے لو لگا لو. نہیں، اس دنیا کے اندر رہنا ہے، یہ گھر گھرستی کی زندگی گزارنی ہے. یہاں رہتے ہوئے وہ کیفیت ہو کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، بچا بچا کر پھونک پھونک کر چلنا ہے. ادھر بھی کانٹے ہیں، ادھر بھی کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، اس میں اپنے آپ کو بچا کر چلنا ہے. یہ جیسے کوئی علاقہ ہو جنگ کا ماحول جیسے ہوتا ہے، اب پتہ نہیں مائنز پڑی ہوئی ہیں زمین پر، پتہ نہیں کہاں پر مائن ہے، تو اگر جہاں پر بھی پاؤں آ گیا سمجھ لیے وہ شک گیا. تو انسان کتنا پھونک پھونک کر قدم رکھے گا کہ کہیں اس بارودی سرنگ پر میرا پاؤں نہ آ جائے. تو اس طرح سے اپنے آپ کو بچانا، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی تقویٰ ہے. فرمایا مستطعتم، جتنی بھی تمہاری استطاعت ہو. سورہ آل عمران کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی کا حق ہے. تو صحابہ لرز اٹھے، گھبرا اٹھے، اللہ کے تقوی کا حق کون ادا کر سکتا، اس کو کون پورا کر سکتا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے. لیکن بہرحال اس میں انسان پھر دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، استطاعت کا غلط مفہوم جو ہے وہ نکال رہا ہے، تو وہ صحیح نہیں ہوگا. دنیاوی معاملے میں ہماری استطاعت اور ہماری صلاحیت کچھ اور ہوتی ہے، اس میں ہم آگے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اوپر سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، اور دین کے اندر آ کر ہم بالکل بیٹھ جاتے ہیں. یہ خود فریبی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف. انسان کو معلوم ہے کہ اس کی کتنی استطاعت ہے، جتنی استطاعت ہے تقوی اختیار. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. فرمایا واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. اہم دینی اصطلاح ہے سم و طاعت. سورہ بقرہ کا اختتام جو ہے، وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے عرض کی کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. غفرانک، تیری مغفرت چاہتے ہیں اے ہمارے رب، غفرانک ربنا وإليك المصير، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آمرکم بخمس، میں تمہیں پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، بالجماعت، جماعتی زندگی گزارنے کا، اکیلے اکیلے اور وقف وقف زندگی گزارنے کا نہیں، ایک مشت، ایک جماعتی زندگی کے اندر شامل ہو کر اپنی زندگی گزار. اور وہ کیسی ہو؟ والسمع والطاعت، سنو اور اطاعت کرو. اور اطاعت اسی وقت ہوگی جب ہم سنیں گے، جب سنیں گے نہیں تو اطاعت کہاں سے ہوگی. اور والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، ہجرت کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا، پانچ چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم. آگے فرمایا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اپنے بھلے کے لیے. یہ خرچ کرنا جو ہے اس میں تمہارا ہی بھلا ہے. انفاق کہتے ہیں کسی شے کو خرچ کر دینا، لگا دینا، کھپا دینا. خرچ کرو اللہ کی راہ میں، سنبھال کرنا رکھو، سین سین کرنا رکھو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو خرچ کرو گے وہ تمہارے وہاں پر کام آئے گا، وہاں جب تمہیں ضرورت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز بکری ذبح کی اور باہر تشریف لے گئے. واپس تشریف لائے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کچھ بچا ہے؟ ظاہر ہے ان کا جو معمول تھا, انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں بچا, سب تقسیم کر دیا ہے. بقی کلھا غیر کتفہا, سوائے شانے کے گوشت کے کچھ نہیں بچا. آپ نے فرمایا بقی کلھا غیر کتفہا, آپ نے فرمایا یہ شانے کے گوشت کے علاوہ سب کچھ بچ گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شانہ جو ہے جسے دستی کہا جاتا ہے, یہ مرغوب تھا. تو حضرت عائشہ نے سب تقسیم کر دیا رضی اللہ عنہ, سوائے اس شانے کے گوشت کے رکھ لیا. آپ نے پوچھا کہ کچھ بچا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں بچا, ایک شانے کا گوشت بچا ہے. آپ نے فرمایا وہ سب بچ گیا ہے سوائے اس شانے کے گوشت کے, وہ کام آئے گا جب ضرورت ہوگی, جہاں کوئی درہم و دینار نہیں ہوگا, اس وقت یہ چھوٹا سا پیس جو ہے یہ کام آ جائے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ, اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا, معروف کے نیکی کے بھلائی کے کسی کام کو حقیر مت سمجھو, وہاں پر یہ کام آئے گا جب ضرورت ہوگی. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, اور جو جی کے لالچ سے بچا لیا گیا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, وہی ہیں جو کامیاب ہے. یہ جی کا لالچ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, تین چیزیں ہلاک کر دینے والی. فَهَوَمْ مُتَّبَعُونَ, وہ خواہشات نفس جس کی اتباع کی جائے, پیروی کی جائے. وَشُحُّ مُطَاعَ, اور وہ شوہ جی کا لالچ جس کی اطاعت کی جائے. اور تیسری چیز فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ, اور انسان کا کسی شخص کا اپنے آپ کو, یہ عجب کی کیفیت جسے اعجاب عجب, اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, یہ خود پسندی جو انسان کے اندر آ جاتی, میں کچھ چیز ہوں, میری رائے, میرا فلسفہ, اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا. فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ, یہ ان میں سب سے زیادہ سخت, یہ انسان کو ہلاک کر دینے والی چیز. ایک صحابی طواف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہم قنی شح نفسی, اے اللہ مجھے جی کے لالچ سے بچا لے. تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں, باقی اور کچھ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, جو جی کے لالچ سے بچا لیا گیا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, وہی تو کامیاب ہے. اِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اللہ کو قرض دو قرض حسنا. قرض حسنا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں لگانا, اس کے دین کے غلبے کے لیے, اس کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے, غلبہ و اقامت دین کے لیے. يُضَاعِفُ لَكُمْ, وہ اس کو دگنا کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور تمہاری مغفرت فرما دے. وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ, اور اللہ تو بڑا قدردان ہے, تحمل والا ہے. عَالِمُ الْغَيْبِ, جاننے والا ہے غیب کو. وَالشَّهَادَةِ, اور شہادہ کو, ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے. یہ پوشیدہ جو ہے وہ ہمارے لحاظ سے پوشیدہ ہے, اللہ کے لیے تو سب کچھ ظاہر ہے, تو وہ جانتا ہے غیب کو بھی اور ظاہر کو بھی. العزیز, زبردست ہے. الحکیم, اور حکمت والا ہے. یہ ہے سورہ تغابن کا دوسرا رکوع, جس کے اندر ایمان کے جو ثمرات اور جو نتائج نکلتے ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. ایمان ایک پھلدار درخت ہے, اس کے پھل جو ہیں وہ یہاں پر ذکر کیے گئے. سب سے پہلے انسان پر جو حالات بھی آئیں وہ یہ کہے کہ میرے اللہ کی جانب سے, وہ جانتا ہے. ایک سکون کی کیفیت, تسلیم اور رضا کی کیفیت, جو اعمال اس سے صادر ہوں اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے سانچے کے اندر ڈھلے ہوئے, توکل صرف ذات باری تعالیٰ پر ہو, اپنے اسباب پر اسباب پورے برابر کرے, توکل صرف اللہ کی ذات پر ہو. پھر اس کے بعد علائق دنیوی جو ہے اس کے اندر پھونک پھونک کر قدم رکھے, وہ جو ہے جو اللہ کی حدود ہیں اس کے اندر چلے, اور مال اور اولاد کو جو اپنے لیے ایک آزمائش سمجھے, اور اللہ کا تقوی اختیار کرے, سمو طاعت کی زندگی گزارے, اور اللہ کی راہ میں انفاق کرے, اور اللہ کو قرض حسنہ دے. یہ چیزیں ہیں, یہ خلاصہ جو آخر میں میں نے بیان کیا ہے, یہ سورہ تغابن کے دوسرے رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے. یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے, اس کے اندر ہم دیکھیں یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں, یہ اوصاف یا صفات ہمارے اندر موجود ہیں. اگر موجود ہیں تو فہو المطلوب, یہی تو چاہیے. اور اگر کوئی کمی محسوس ہو, کہیں کوئی کوتاہی محسوس ہو رہی ہو کسی چیز کے اندر, تو پھر اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پر, قرآن کو پڑھنے, اس کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.